الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلك مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون وبجد من دونه ممرأتان تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يسدد الرعاء فابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. موسى علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو بہت خطرے میں تھے, انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر ہو چکا تھا, شاہی پیادے ڈھونڈتے پھرتے تھے. اللہ کے بندے نے جب انہیں اطلاع دی تو وہیں سے بغیر اور کسی کو بتائے پوچھے کسی سے ملے فوراً یہ کوشش کی کہ مصر کی سرحد سے نکل جاؤں, نہ صرف شہر سے بلکہ ان کی مملکت سے نکل جاؤں. فخرج منها یترکب خائفا یترکب, تو وہ کسی بھی طرف, بات تو یہ تھی کہ فرعون کی گرفت سے نکل جاؤں, آگے تو کوئی ان کی منزل نہیں تھی, خطرہ بھی تھا, ڈرے ہوئے بھی تھے. تو دعا کی, قال رب نجنی من القوم الظالمین, کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے. سنت انبیاء ہے کہ کوئی خوشی آئے, اچھا کام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا کرو. دنیاوی وسائل اختیار کرنا ضروری ہے, اللہ نے وسائل و اسباب بنائے ہیں, جائز اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سبب اختیار کیا, بھاگ نکلے شہر سے. لیکن صرف سبب سے بات نہیں بنتی, بات بنتی ہے جب مسبب الاسباب بناتے ہیں. تو انہوں نے سبب بھی اختیار کیا اور رب العالمین کو پکارا کہ یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, بہت ظالم و جابر حکومت ہے, کتوں کی طرح ان کے پیادے جگہ جگہ سونگتے پھرتے ہیں, ان سب سے بچ کر نکلنا کون سا آسان ہے, میں تیرے بھروسے پہ نکل پڑا ہوں. تو بے منزل چلے تھے, کوئی منزل نہیں تھی, کوئی طے نہیں تھا کہاں جانا ہے, بغیر منزل کے چل پڑے. جب شہر سے اور مصر کی حدود سے رخ نکلنے کا کیا تو ان کا رخ مدین کی طرف تھا. مدین بستی تھی, شہر تھا, لیکن مصر کی حدود سے باہر تھا, تو ان کا رخ اس طرف ہو گیا. وہ جانتے تو نہیں تھے کہاں جا رہا ہوں, مدین کہاں ہے, وہ کسی پہلے کبھی اس طرف گئے نہیں, جانتے نہیں, پتہ نہیں وہاں کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں, لوگ کیسے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں. ان کا مد نظر صرف ایک تھا, ایک بات تھی کہ فرعون کی گرفت سے نکل جاؤں, جہاں تک اس کی ریاست کی حدود ہیں, جہاں تک اس کی پولیس اور کارندے پھرتے ہیں, ان کی گرفت سے نکل جاؤں. تو من جانب اللہ ان کا رخ مدین کی طرف ہو گیا. مدین کی طرف جب رخ ہوا تو پھر اللہ کریم ہی کی بات انہوں نے کی. ولما توجہ تلکا مدینا, پہلی نزدیکی آبادی ہی مدین ہی تھی غالباً, ایسا ہوگا تو اس طرف کو بھاگے اور اللہ کریم سے عرض کی کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پر چلائے, صحیح راستہ دکھائے. بات حالات کیسے بھی ہوں, انسان پکارتا اللہ کو ہی ہے اور یہی اسے زیبا ہے. مشکل میں بھی اللہ کو پکارے, مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور راحت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ میرا پروردگار ہے, میرا پالنہار ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, مجھے ہر مصیبت سے بچانے والا ہے, میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, وہ میری حفاظت فرمائے گا اور مجھے بہتر راستے پر چلائے, سواد سبیل, بہتر اور صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا. کیونکہ انہیں تو کوئی منظر کا پتہ نہیں تھا, وہ تو صرف فرعون کے گرفت سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے, آگے کوئی متعین نہیں تھی کہاں جانا ہے, اس لیے مدین کی طرف رخ ہو گیا تو کہنے لگے میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, میرے حالات سے واقف ہے اور مجھے اس سے امید ہے وہ مجھے بہتر جگہ لے جائے گا, سیدھے راستے پر لے جائے گا. اللہ کے رسولوں نے بھی یہی راستہ بتایا بھی, دکھایا بھی اور اسی پر عمل بھی کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں کون سا دکھ ہے جو نہیں آیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ کتنے مشکل حالات درپیش آئے, کتنے مشکلات سفر ہجرت میں آئیں, لیکن آپ نے ہر قدم پر ہمیشہ اپنے اللہ ہی کو پکارا, اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, ہم رزق میں صرف دولت سمیٹنا چاہتے ہیں, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے, اور پھر جب کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو اللہ تک نہیں ہم پہنچتے, بتانے آزری کو پوجتے ہیں, اس کی منت کر, اس کو رشوت دے, اس سے سفارش کرا, اس کو پکار, اس خانقاہ پر پھول چڑھا آئیں گے, فلاں قبر پر چادر چڑھا دیں گے. یہ ہماری عجیب و غریب سی مسلمانی ہے, کسی کو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ آپ اس قصے سے بھی دیکھیں تو قدم قدم پر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اپنے پروردگار سے پکی امید ہے, میرا رب ہے, میرا پالنہار ہے, میرے دکھ سکھ کا نگہبان ہے, میری زندگی اس نے مجھے دی ہے, اس نے مجھ سے لینی ہے, میرا سب کچھ وہی ہے اور مجھے بہت امید ہے, اور وہ میرا بڑا کریم ہے, اس سے امید ہے کہ وہ مجھے صحیح منزل تک لے جائے گا, اچھے راستے پر چلائے گا, اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون, مصر کی حدود سے نکل گئے. قرآن کریم قصہ گوئی نہیں کرتا, مختصر ترین الفاظ میں مقصد بیان فرماتا ہے. قرآن کریم میں احکام بھی ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے, یہ کرنا ہے اس کا حکم بھی ہے, یہ نہیں کرنا اس کا حکم بھی ہے. عظمت باری کے دلائل ہیں, صداقت نبوت کے دلائل ہیں, عظمت نبوت کے دلائل ہیں اور قصے ہیں, امثال ہیں. قرآن کو قصے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ مثال کے طور پر کرتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. آج اگر تم بھی ایسا کرو گے تو پہلے اس پر جو نتیجہ مرتب ہو چکا ہے ویسے ہی مرتب ہوگا. جنہوں نے جرائم کیے ان پر غضب الہی آیا, جنہوں نے اللہ پر اعتماد کیا اللہ کریم نے انہیں کامیاب کیا. تو یہاں اس قصے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جیسی پوری حکومت مخالف ہو گئی, قتل کا حکم صادر ہو گیا, چپے چپے پر اس کے سپاہی اور گارڈ سونگتے پھرتے تھے, اس کے باوجود وہ نکلے, انہوں نے کہا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, وہ میری حفاظت بھی فرمائے گا, اور یہاں سے نکل کر جاؤں گا کہاں, کوئی منزل تو نہیں تھی. انہوں نے کہا میرا رب جانتا ہے, وہ مجھے کسی منزل پہ لے جائے گا, وہ مجھے صحیح راستے پہ بھی لے جائے گا, صحیح منزل پہ بھی پہنچا دے گا. تو آبادی کے باہر پہنچے تو باہر کنواں تھا آبادی کا. ولما ورد ماء مدین, آبادی کے باہر جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اسی راستے پر ان کا کنواں تھا. تو وجد علیہ امت من الناس یسکون, تو یسکون تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کمبو ہے لوگوں کا, بہت سے لوگ ہیں اور وہ اپنے مویشیوں کو ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں, بڑا بھاری سا ڈول ہے تو وہ نکالتے ہیں اور باہر گرا کے پانی, کوئی انہوں نے جگہ بنائی ہوگی تو اس میں اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. وجد من دونہم امراتان تزودان, اور دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جوان, وہ بھی وہاں اس بھیڑ میں موجود ہیں لیکن وہ الگ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اور تو کوئی خاتون ہے نہیں, یہ دو جوان بچیاں کھڑی ہیں, یہ کیوں کھڑی ہیں؟ قال ما خطبكما, تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ یہاں اس بھیڑ بھاڑ میں اتنے لوگوں میں آپ الگ سے کھڑی ہیں, کیوں کھڑی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یسدد الریاء, جب یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پلا کر ریوڑوں کو پلا کر چلے جائیں گے تب ہم, ہمارے پاس بھی چند بکریاں ہیں, تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں گے. وابونا شیخ کبیر, اور یہ بھی اس لیے ہم یہاں نہ آتے, مردوں کی بھیڑ میں ہمیں کیوں آنا تھا, ہمارے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے, ایک ہمارے والد بزرگوار ہیں اور وہ بہت ضعیف ہیں, شیخ کبیر, بہت بوڑھے ہیں, وہ چل پھر نہیں سکتے, یہاں تک آ نہیں سکتے ورنہ ہم نات. تو یہاں سے سمجھ آتی ہے, علماء حق نے اس پہ بحث کی ہے کہ عورتیں باہر کام کر سکتی ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تب کر سکتی ہیں جب گھر میں کوئی کمانے والا یا کام کرنے والا نہ ہو. اگر گھر میں روزگار ہو, کمانے والے ہوں, تو میں اس پیسے جمع کرنے کے لیے عورتیں باہر نہیں جا سکتی. وہ خواتین شرعی اعتبار سے باہر کام کر سکتی ہیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو, پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پھر وہ مردوں سے الگ رہ کے کام کریں. یہ بھی اس بھیڑ بھاڑ میں گھس جاتی ہیں, لڑ بھڑ کے کہیں سے اپنی بکریاں پلا لیتی نہیں, وہ الگ سے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روک کر کہ مردوں کے ساتھ ہمارا آزادانہ میل جول جائز نہیں, الگ کھڑی ہیں, یہ پلا کے چلے جائیں گے, ہم بھی اپنی بکریوں کو پلا لیں گے. تو مسلمین کرام اور علماء حق لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کام کرنا جائز ہے, باہر جائیں, دفاتر میں جائیں, کام کریں, لیکن جو فنون آتا ہے جائز حلال کام مزدوری کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو جن کے گھروں کے بھی لوگ لاکھوں لاکھوں رہ رہے ہیں اور بیٹیوں کو فلموں میں لگا دیا ہے, اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. ڈرامے کر رہی ہیں اور فلمیں کر رہی ہیں اور کبھی کسی کی بیوی بنی ہوئی ہیں, کبھی کسی کی بہو بنی ہوئی ہیں, کبھی کسی کی ماں بنی ہوئی ہیں, کبھی یہ کوئی سب تماشے ہیں, ان کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. دو شرطیں بنیادی ہیں, عورت گھر سے نکل کر تب کام کرے جب اس کا ذریعہ معاش کوئی نہ ہو, کمانے والا کوئی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے اس مجبوری میں بھی عورتیں الگ کام کریں گی مرد الگ کریں. اگر کسی دفتر میں کریں عورتوں کا کمرہ الگ ہو مردوں کا الگ ہو. اور یہ طریقے جو ہمارے ہاں کاروبار رائج ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کی بیوی بنی پھرتی ہیں کسی کی ماں, کبھی فلموں میں کام کر رہی ہیں کبھی ڈراموں میں. یہ ڈراموں میں بھی شاید ایسی خواتین ہوں گی جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, لیکن عورتوں جیسا کام کریں الگ رہ کر کریں, مردوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی گنجائش عورت کے لیے نہیں ہے. تو ان دونوں بچیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا, قال تعالی لا نسقی حتی یسد الریا, جب تک یہ چرواہے فارغ ہو کر اپنے ریوڑوں کو سراب کر کے یہاں سے چلے نہیں جاتے, ہم ان میں گھس کر تو نہیں پلا سکتی, ہم تو خواتین ہیں. اور اگر یہ کوئی پوچھے کہ خواتین ہو تو یہاں آئی کیوں, تو مجبوری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صرف ہمارے ایک والد بزرگوار ہیں اور وہ بہت ضعیف ہیں, نابینا بھی ہیں, ان کی بصارت بھی نہیں اور ان کے اس میں یہاں تک چل کے آنے کی سکت بھی نہیں, یہ مجبوری ہے اس لیے آئی ہیں. فسقا لہما, تو موسیٰ علیہ السلام تو بھیڑ میں گھس گئے, انہوں نے بڑا سا ڈول تھا کھینچ کے نکالا, پانی ڈال دیا, ان کی بکریوں کو چھوڑا, انہوں نے پی لیا. ثم تولى الى الظل, انہوں نے ڈول ڈالا, پانی نکالا, ان کی بکریوں کو آنکھ کر لے آئے, انہیں پلایا, سیراب ہو گئیں, بکریاں ان کے حوالے کیں. تھکے ہوئے تھے سفر کے, مارے ہوئے تھے گرمی دھوپ کے, تو ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور دعا کی. فقالا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی نعمت عطا کرے میں خالی و دامن ہوں, میں فقیر ہو چکا, میرے پاس کچھ بھی نہیں. فقیر, فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو, کوئی اسباب بھی نہ ہو, کوئی مال بھی نہ ہو, کوئی ذریعہ بھی سامنے نہ ہو, انتہائی محتاج. تو ایک سائے کی طرف ہو گئے, سائے میں جا کر بیٹھے اور اللہ کو پکارا, یا اللہ کچھ نہیں بچا میرے پاس, نہ گھر ہے, نہ والدین ہیں, نہ رشتہ دار ہیں, نہ قبیلہ ہے, نہ ملک ہے, نہ کوئی واقف ہے, نہ کچھ کھانے کو ہے, نہ پینے کو, نہ کوئی مزید کپڑا جوتا, کچھ بھی تو نہیں میرے پاس. یا اللہ آپ کو مجھ پر خیر نازل فرما, اے میرے پروردگار تو میرا رب ہے, میری ساری ضرورتیں تو نے پوری کرنی ہیں, میں تو بالکل تہی دست ہو چکا ہوں, اب جو خیر بھی, جو برکت بھی, جو مہربانی تو نازل فرمائے میں اس کا بہت محتاج ہوں. آپ نے دعا کی, بار الہ میں تو فقیر ہو گیا, کچھ نہیں میرے پاس, نہ رشتہ دار, نہ گھر, نہ قبیلہ, نہ ملک, نہ کپڑا, نہ جوتا, کچھ نہ کوئی کھانے کو, نہ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہی دو کپڑے جو تن پر ہیں, یہی پرانی جوتی جو پاس ہے, کوئی واقف بھی نہیں. اب دیکھیں اللہ کیا جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا. فجاء تو اذاهما تمشي على استحياء, انہوں نے اللہ سے دعا کی, دیکھا تو ان دو بچیوں میں سے ایک بچی آ رہی ہے لیکن اس کے چلنے سے بھی حیا ٹپک رہی ہے, گویا ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں ان کا سبب بن جاتی ہے ایک عورت, اللہ اسے حیا دے. ہماری بدقسمتی یہ, ہمارے ہاں رسوم رہ گئی ہیں, حقیقت نہیں رہی, نہ حقیقت تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نہ نظر کرتے ہیں. یہی شادی ہمارے ہاں جو گڑی گڑیا کا کھیل بنی ہوئی ہے, یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے, یہ دنیا و آخرت کا مدار ہے, اس پر آنے والی نسلوں کا مدار ہے, اس پر ہمارے کردار, ہمارے عمل اور ہمارے ایمان کا مدار ہے, اس پر کہ اللہ کریم ایک حیادار عورت عطا فرما دیں تو دنیا و آخرت کی ساری جی نعمتیں مل جاتی ہیں. انہوں نے دعا تو کی, اللہ میرے پاس تو ککھ نہیں رہا, میں فقیر ہو گیا, مجھ پہ مہربانی فرما. تو جواب میں ایک خاتون بھیج دی اللہ نے جو بڑی باحیا تھی, ایسی باحیا خاتون تھی کہ جات اعزاز ان دونوں خواتین بچیوں میں سے ایک ان کے پاس واپس آئی, تمشی الاستحیاء, اس کے چلنے سے حیا ٹپک رہی تھی, یعنی ہر طرح سے اپنا بدن ڈھانپا ہوا, اپنے چہرے پہ ڈھانپا ہوا, آنکھیں نیچی, قدم احتیاط سے حیا سے چلتی ہوئی آئی. تو گویا با حیا عورت کا گھر میں آنا دونوں جہانوں کی برکات لے آتا ہے, اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو. اب دیکھیں, وہ ایک بچی آئی, انہیں بلا کر لے گئی, پھر ان دو میں سے ایک سے حضرت کی شادی ہو گئی, گھر بھی مل گیا, رشتہ دار بھی مل گئے, اولاد بھی ہو گئی, چرانے کو بکریاں اور گزارے گزر اوقات کے اسباب بھی ہو گئے, دشمنوں سے بھی بچ گئے, جتنی نعمتیں دنیا کی کھو چکے تھے ساری ایک خاتون کی وجہ سے مل گئیں, اور پھر آخرت کہ وہ ایک نبی کے مہمان جا کر ہوئے, اور اس گھر کی نیکی, پارسائی, پاکیزگی, برکات, یعنی ایک با حیا عورت کے ملنے سے دونوں جہان مل گئے. کوئی مذاق نہیں ہے, گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے, لیکن ہمارے تو معیار بدل گئے ہیں نا جی. ہم کہتے ہیں کہ رشتہ وہاں سے ملے جس کے باپ کے پاس بہت سی دولت ہو, رشتہ وہاں سے ملے جس کا باپ بہت بڑا افسر ہو, رشتہ وہاں سے ملے جہاں سے کوئی جہیز بھی ملے. بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ تم جہیز تھوڑا لائی, اگلے دن بھی شور تھا کہ جلا کر مار دی کہ تم تو لائی بھی کچھ نہیں. انسان چاہیے, خاتون چاہیے جو باحیا ہو, اللہ کی عظمت کا احساس ہو, اتباع رسالت کا احساس ہو, وہ اپنے ساتھ دونوں جہاں لے آتی ہے. دونوں جہانوں کو, دنیا و آخرت دو جہاں لے آتی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قال ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سکیت لنا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے والد آپ کو یاد کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے ہماری مدد کی تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت کریں, آپ کو کچھ اجر دیں, کچھ نہ کچھ معاوضہ دیں. آپ مسافر ہیں, نو وارد ہیں, تو وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. فلما جاءہ وقص علیہ القصص. اب جب وہاں سے چلے شعیب علیہ السلام کی طرف, مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بچی کو آگے چلاتے موسیٰ علیہ السلام پیچھے, موسیٰ علیہ السلام کو راستے کا پتہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلے, میں آگے چلتا ہوں, آپ مجھے راستہ بتاتے جائیں, دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے, کہ نامحرم خاتون ہے, آگے چلے گی, اس کے وجود پہ نظر پڑے گی, پاؤں پہ نظر پڑے گی, یا میں کوئی بات پوچھی, یہ صحیح نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور مجھے راستہ بتاتی جائیں کہاں سے کدھر مڑنا ہے. چنانچہ چلتے چلتے شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے. شعیب علیہ السلام ضعیف بھی بہت تھے اور بینائی بھی نہیں تھی ان کی, نظر بھی ختم ہو چکی تھی. فلما جاءہ, جب ان کے پاس پہنچ گئے, وقص علیہ القصص, اور سارا واقعہ انہوں نے کہا, بھی آپ کون ہیں, کدھر سے آئے, یہاں کون آپ کا کوئی واقف کار, یہاں کس غرض سے آئے. انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں تو موسیٰ ہوں, میرا نام موسیٰ ہے, بنی اسرائیل سے ہوں, اور اس طرح شاہی محل پہ میری پرورش ہوئی. بادشاہ سارا قصہ بتایا کہ کس طرح بادشاہ بچے قتل کرتا تھا, ماں نے دریا میں ڈال دیا, شاہی محل پہ پرورش ہوئی. اب میرا ان کا جوڑ نہیں بنتا, ان کا ایک بندہ خطان میرے ہاتھ سے مر گیا, انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا, میں وہاں سے جان بچا کر نکلا اور بھاگ گیا, اب یہاں پہنچ گیا ہوں. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال لا تخف, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان کی سلطنت کی حدود یہاں سے دور رہ گئی, یہ دوسری ریاست ہے, دوسری سلطنت ہے, یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں. لا تخف, دیکھا یہاں تخف کا لفظ آیا, ذات کا خوف ہو اسے خوف کہتے ہیں. لا تخف لا تحزن نہیں آیا, لا تخف اپنی جان کا آپ اندیشہ نہ کریں, آپ ان سے بچ کر نکل گئے. نجوت من القوم الظالمین, اس ظالم قوم سے آپ نے نجات پائی, ان کا یہاں کوئی اختیار نہیں, نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں, یہ دوسرا ملک ہے, دوسری ریاست ہے, دوسری حکومت. دریسنا, ان بچیوں میں سے ایک بچی نے, غالباً وہی ہوگی جو بلانے گئی یا جس نے بات پہلے کی کہ یہ ہم پانی اس لیے نہیں پلا سکتی, تو جب انہوں نے پانی پلا دیا تو ظاہر ہے بچیاں دیر سے جاتی تھیں, اس دن پہلے چلی گئیں گھر. تو شعیب علیہ السلام نے بھی پوچھ لیا کہ آپ جلدی کیسے آ گئی ہو, تو انہوں نے کہا وہاں ایک نوارد بندہ آ گیا تھا اور اس نے ہم سے پوچھا, تو ہم نے کہا کہ ہم تو مردوں میں گھس کر نہیں پلا سکتی, اس نے ڈول کھینچا ہماری بکریاں لے گیا اور اس نے پلا دی, ہم فارغ ہو گئیں, ہم آ گئی ہیں. تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اسے بلا لو, دیکھو وہ وہیں ہے تو بلا لو. اب جب یہاں آئے, سارا قصہ سنا, شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں. تو ایک بچی نے کہا, اداہما, ان میں سے ایک نے کہا, یا ابت استاجرو, ابا جی ہمیں تو ضرورت تو ہے, بندہ کوئی نہیں ملتا, ہم جوان لڑکیاں بار دھکے کھاتی پھرتی ہیں, آپ ضعیف ہیں, آپ فکر مند رہتے ہیں کہاں گئیں کیا ہوا, تو آپ اسے ملازم پہ رکھ لیں, اجرت پہ رکھ لیں. ان خیر من استاجر تل کبی الامین, آپ جتنے بھی ملازم رکھیں یہ سب میں سے طاقتور بھی ہے, ہم نے دیکھا اس نے اکیلے جس طرح ڈول کھینچا ہے, بہت طاقتور اور امین ہے, امانت دار ہے. اس بچی کو اندازہ تھا کہ انہوں نے مجھے میرے پیچھے چلنا گوارا نہیں کیا, آگے چلے مجھے پیچھے لگا, تو اس نے اندازہ لگا کہ بندہ بہت امانت دار ہے, بہت سیدھا, بہت سچا, بہت کھرا آدمی ہے, طاقت بھی رکھتا ہے. تو کہنے لگی ابو ہمیں ضرورت تو ہے, اب ہمارے پاس کوئی ملازم نہیں تو ہم جاتی ہیں, تو آپ کو خطرہ بھی رہتا ہے, پریشان بھی رہتے ہیں, ہم بھی پریشان ہوتی ہیں, تو آپ انہیں رکھ لیں ملازمت پہ, اجر مقرر کر دیں, اجرت دے دیں, تو ان کا کام بھی ہو جائے گا کہ یہ بھی مسافر ہیں, ان کا بھی کوئی گھر گھاٹ نہیں ہے, تو کوئی منزل نہیں ہے, اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کالا انی ارید ان کے حق اے دبنت یہاں تین, وہ کہنے لگے نہیں ملازم تو کیا رکھنا ہے, اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں, ان دو میں سے ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں. اس ایک نکاح سے انہیں خاندان بھی مل گیا, میاں بیوی بی ہو گئے, اولادیں بھی ہوئیں, سسرالیے بھی مل گئے, رشتہ دار بھی مل گئے, کچھ ملکیت بھی مل گئی, جو اس بی بی کا حصہ تھا وہ ان کی ملکیت میں آ گیا, کچھ بکریاں بھی حصے میں آ گئیں, کچھ شعیب علیہ السلام کی بھی چرانے لگے اپنی بھی, تو ساری نعمتیں دنیا کی بھی مل گئیں اور نبی اللہ کے نبی کی صحبت, ساری نعمتیں آخرت کی بھی مل گئیں, یعنی دنیا اور دین دونوں نعمتیں مل گئیں. لیکن انہوں نے فرمایا میں چاہتا تو ہوں اگر آپ قبول کریں تو ان لڑکیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں, انتاجرنی سمان یا حجج, اس کا مار یہ ہوگا کہ آپ کم از کم 8 سال ہماری بکریاں چرائیں گے, مار کے بغیر تو نکاح کا تصور نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ کیا میاں اپنی بیوی کی ملازمت یا مزدوری کر کے اس کا مال پورا کرے؟ اس کا پہلا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں تھی، یہ شعیب علیہ السلام کی شریعت تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور ہمیں، ہم تمام نبیوں کو برحق مانتے ہیں، تمام کی کتابوں جو ان پر نازل ہیں ان کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں عمل کرنا ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت. اس لیے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اس امت کا. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں کے پاس کچھ نہ ہو اور بیوی کا کوئی کام ہو کرنے کا جس کی اجرت پر اس نے کسی اور کو رکھنا ہے، تو اگر میاں وہ کام کرتا رہے اور وہ تنخواہ مار میں کٹواتا رہے تو جائز ہے. اگر اس کا باپ، بیوی کا باپ وہ تنخواہ لیتا ہے تو ملکیت بیوی کی ہے، باپ کو لے کر بیوی کو دینی پڑے گی. اگر بیوی معاف کر دے، معاف ہو سکتی ہے، باپ کو بخش دے، باپ لے سکتا ہے. یہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا بھائی مار یہ ہوگا کہ آپ 8 سال ہماری ملازمت یقیناً کریں گے، اس کی آپ کو اجرت ملے گی، تنخواہ ملے گی، لیکن آپ کام کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم نیکی کرو، بھلائی کرو، تمہیں بات پسند آئے تو ہمارے ساتھ 10 سال رہ جاؤ تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، تمہاری طرف سے یہ احسان ہوگا. 8 سال تو آپ رہیں، یہ آپ کی بیوی کا حق کے مہر ہے کہ آپ کو بکریاں چرانے کی جو اجرت ملے وہ بیوی کا حق ہے، اب وہ والد کو دے یا خود لے. اور اگر آپ 10 سال رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. وما اريد ان اشق عليك، صاحب علیہ السلام کہا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. 8 سال میں اللہ نے آپ کو کوئی اولاد دی تو 4-5 سال کی ہو جائے گی، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی، واپس جانا چاہو تو جا سکو گے. اور ہمارا بھی اللہ کوئی نیک سبب بنائے گا، کوئی اور سبب بن جائے گا، لیکن اگر تم 10 سال رہ جاؤ تو یہ تمہاری طرف سے بھلائی ہوگی. آپ پر میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور اللہ کو منظور ہوا تو تم مجھے بھلے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے، عزت دیں گے، احترام دیں گے، احسان کریں گے، بھلائی سے پیش آئیں گے. قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے، یہ میرا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، دونوں میں سے جو مدت بھی میں نے پوری کر دی وہ مجھ پر کوئی آپ اعتراض نہیں کریں گے. 8 سال کے بعد چلا جاؤں یا 10 سال، آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں 8 سال بھی شرط پوری کر دوں تو پھر میری مرضی پر ہے، میں بعد میں سال رہوں، 2 سال رہوں، زیادہ رہوں، کم رہوں، تو میں، مجھے یہ شرط منظور ہے. واللہ علا ما نقول وکیل، اور یہ جو معاہدہ ہم نے آپس میں کیا ہے اس پر ہم اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اس کو گواہ بناتے ہیں، اسی کی ضمانت پر ہم یہ وعدہ آپس میں کرتے ہیں، ہمارے اللہ اس پہ گواہ ہے. وقت گزرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے، گھر آباد رہا، اللہ نے اولادیں بھی دیں. تو جب مدت پوری ہو گئی، معاہدہ پورا ہو گیا، آگے قرآن نے تفصیل باقی قصوں کی نہیں دی. ہو سکتا ہے ان کی بھی دوسری بچی کی شادی ہو گئی ہو، اور کوئی گھر میں بندہ آ گیا ہو، کیا ہوا کیا نہیں، قرآن کوئی تاریخ نہیں بتاتا، اس قصے میں نہیں جاتا. قرآن نے تو موسیٰ علیہ السلام کا بتانا تھا. تو غالباً ڈاکٹر اقبال نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کو اپنے اولی العزم رسول کی تربیت مقصود تھی، امتحانوں سے گزارا، پیدا ہوئے تو ماں کی گود سے چھین لیا، دریا میں ڈلوا دیا. وہ دریا میں ڈالنا شاہی محل میں جانے کا سبب بن گیا، فرعون اور اس کے گھر والوں نے اٹھا لیا، وہاں ان کی تربیت فرمائی، بچے تھے جوان ہوئے، شاہی آداب، شاہی طور طریقے، محل کی رسمیں، حکومت کے انداز، سارا کچھ دیکھا. پھر ان سے بنتی نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، نبی کا مزاج اپنا تھا. جب بالغ ہوئے، ولایت نبوت عطا ہو گئی، اس کے تقاضے کچھ اور تھے. پھر اس خوف کی بٹھی میں سے گزارا، قتل کا حکم ہو گیا، حکومت پیچھے لگ گئی، آپ بھاگ نکلے، انتہائی خوف کی کیفیت سے نکل کر، لیکن ہر قدم پر اللہ کریم سے وابستہ رہے، قدم قدم پر دعا کرتے رہے، اللہ سے مدد کرتے رہے. شعیب علیہ السلام کے ساتھ پہنچایا، ان کے داماد بھی بن گئے، گھر کے بیٹے بن گئے، فرد بن گئے. فرعون کی تربیت بھی دیکھی تھی، انبیاء کا کردار اور ان کے گھر کے حالات بھی دیکھے، شاہی محل کی نعمتیں بھی کھائی تھیں، نبی کے گھر کی نعمتیں بھی کھائیں، ان کا سلوک بھی دیکھا، ان کے داماد بھی بنے، اولاد میں شامل ہو گئے. اب وہاں سے روانہ ہو گئے تو گویا دنیاوی تربیتیں جو تھیں دنیوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی پوری ہو گئی. جو لوگ تعلیم کے حق میں نہیں ہیں نا اور بچوں کو نہیں پڑھاتے، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کریم اپنے انبیاء کی بھی تربیت فرماتے ہیں، انہیں دنیا بھی سکھائی فرعون کے محل میں رکھ کر، اور دینی تربیت بھی سکھائی اپنے نبی کے گھر میں رکھ کر. موسیٰ علیہ السلام نے اگر انقلاب آفری شخصیت بننا تھا اور فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ کر مخلوق کو اس سے نجات دلانی تھی، تو باقاعدہ قدرت نے آپ کی دنیاوی علوم میں بھی اور دینی علوم میں بھی تربیت فرمائی. اس لیے طریقہ یہ ہے حصول علم کا کہ دینی علوم بھی ہوں جتنے اللہ نصیب کرے اور دنیاوی علوم بھی ہوں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم یا تو بچے کو پڑھاتے نہیں، اگر پیسے ہوتے ہیں تو اسے دنیا کا سب کچھ پڑھاتے ہیں، دین بتاتے ہی نہیں. اور جو حضرات دین کی طرف چلے جاتے ہیں، نیک کام ہے، بہت اچھا ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یکسو ہو جاتے ہیں، پھر صرف وہ دینی تربیت لے کے چلتے رہتے ہیں، ہمیں دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، ہم سے سائیکل نہیں چلایا جاتا، ہم سے گاڑی نہیں چلائی جاتی، ہم کوئی دنیا کی خبر نہیں ہوتی. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا بھی جانتے ہوں دین بھی جانتے ہوں وہ دنیا میں کامیاب انسان بنتے ہیں، جن کی رہنمائی دین سے ہو اور دنیا کے کام دنیا کے اسباب کے مطابق کر سکتے ہیں. قائد اور لیڈر بننے کے مستحق لوگ ایسے ہوتے ہیں. اگر ہمارے سربراہان مملکت اور ہمارے اسمبلی کے ممبران اور ہمارے با اقتدار اور با اختیار لوگ اور سرکاری ملازم، اگر انہوں نے دین بھی پڑھا ہوتا، دنیا تو پڑھ لی، دین بھی پڑھا، اسمبلی میں تو خیر دنیا کی قید بھی کوئی نہیں ہے، کسی کو آتا ہے یا نہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو ووٹوں کی بات ہے، لیکن اللہ کرتا اگر یہ لوگ دین میں بھی ماہر ہوتے دنیا میں بھی ماہر ہوتے تو آپ سوچیں ملک کا نقشہ کیا ہو. اور ایسے لوگوں کو ہی اقتدار زیب دیتا ہے، اور یہ لوگ ملک کی بہتری کرتے ہیں، ظلم ختم کرتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں، ظالموں سے اور ظلم سے مقابلہ کرتے ہیں. اگر صرف دین جانتا ہو تو وہ قوت نافذہ حاصل نہیں کر سکتا، فتوے دیتا رہتا ہے، اس کے فتووں پہ کوئی عمل نہیں کرتا. آج آپ کسی بڑے سے بڑے ادارے سے فتویٰ لے آئیں، کون پوچھتا؟ کوئی دیہات میں لوگ شرما شرمی بہانے کر کے کچھ کر لیتے ہیں، شہروں میں تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا، کسی کو خبر ہی نہیں کہ اس گھر میں کون ہے، اس میں کون ہے، ایک گھر میں مر جاتا ہے دوسرے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں. تو طریقہ حصول علم کا یہ ہے کہ بچے کی تربیت دنیاوی اعتبار سے کی جائے، دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، دینی اعتبار سے کی جائے، دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، تب وہ بچہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. فلما قضى موسى الاجل وصار باهله، اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی خاندان بن چکا تھا، افضل میعاد پوری ہو گئی، تو آپ نے اجازت لی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ واپس جاؤں اپنے خاندان کے پاس، اپنے والدہ والد کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اور اپنی بیوی کو بھی لے جاؤں، وہ بھی بہو کو دیکھیں گی، پوتے پوتیوں کو دیکھیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ اب طویل مدت کے بعد واپس جاؤں. انہوں نے اجازت دے دی. تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو آپ نکل کھڑے ہوئے. راستہ وہی تھا جب 10 سال یا 8 سال پہلے آئے تھے، تو جہاں سے آئے تھے وہاں کوئی راستے کی خبر تو تھی نہیں، شہر سے نکلے جدھر جو راستہ نظر آیا بھاگ پڑے، یہاں پہنچ گئے. اب واپسی شروع کر دی تو مڑ کے تو گئے نہیں تھے، نہ دوبارہ راستہ دیکھا تھا. واپس چلے تو ایک پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے. رات ہو گئی، موسم سرد تھا، بہت بلند پہاڑ تھے. ایک وادی میں جا پہنچے تو کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی، شاید اندھیرے کی وجہ سے ہم راستہ میں واپس، میں جب گیا تھا تو وہ پہاڑ تو نہیں تھے، میدانی راستہ تھا، یہ واپسی پہ پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ میرا خیال ہے ہم راستہ بھی بھول رہے ہیں اور پھر پہاڑ پہ آگ نظر آ رہی ہے. آگ ہے تو ظاہر ہے وہاں کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آگ جلائی ہے. آن من جانب طور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے آگ دیکھی، آگ دکھائی دی. تو قال لاہل ہی، اپنے بچوں سے کہنے لگے، فرماتے ہیں کچھ بچے تھے، کچھ بکریاں بھی اپنی جو تھیں وہ ساتھ تھیں، ایک غلام بھی ساتھ تھا، تو انہیں کہا کہ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں جا کر، انی آنست نارا، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آگ کے پاس کیا ہے، کون ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، کچھ لوگ ہوں گے وہاں سے یہ بھی پوچھ لیں گے، خبر بھی لے آئیں گے کہ ہم راستہ ٹھیک جا رہے ہیں یا کہیں سے بھول گئے ہیں، تو اس درست کر لیں، راستے کی خبر بھی لے آئیں گے، اور جذبت من النار، اور آگ کا کو انگارا بھی اٹھا لوں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ ہم یہاں جلا لیں گے اور رات کی سردی سے بچ جائیں گے، اور آپ لوگ آگ تاپ سکو، جانور بھی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سردی ہے تو آگ جلا لیں گے. چنانچہ وہ رستہ پوچھنے اور آگ لینے کی غرض سے اس طرف چل پڑے جہاں سے روشنی نظر آ رہی تھی. ایک جگہ سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اس نے ساری وادی کو منور کیا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا کسی نے آگ جلائی ہے. ظاہر ہے جب آگ ہے تو کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے جلائی ہے، وہ شاید زیادہ ہم سے رستے سے واقف ہوں، راستہ بھی ان سے پوچھتے ہیں، اور تھوڑی سی آگ کے کچھ انگارہ لے آتے ہیں جس سے یہاں آگ جلا لیں گے تاکہ آپ تاپ سکو. فلما اتاہا نودی من شاطئ الواد الایمن بالبقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی آن اللہ رب العالمین، جب وادی میں پہنچے تو بات ہی اور ہو گئی. جب اس روشنی میں پہنچے اور سامنے آگ دکھائی دی تو ایک درخت نظر آیا جو شعلہ طور بنا ہوا تھا، جس میں شعلے ابھر رہے تھے اور روشنی ساری وادی کو منور کر رہی تھی. جو دوسری جگہ آتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا، فخلا نالک انا قبل واد المقدس توا، جوتے اتار دیجئے، آپ توا کی مقدس وادی میں ہیں. توا کی وادی کیسے مقدس ہو گئی؟ وہاں وہ جو تجلیات و انوارات تھی ان کی وجہ سے مقدس ہو. اسی لیے مسجد احترام کا تقدس کا مقام ہے جوتا اتار دیا جاتا ہے. کسی نیک شخص کی محفل میں بیٹھنے کے آداب میں ہے کہ جوتا باہر اتار کر محفل میں بیٹھے. اللہ کے نام سے، اللہ کے بندوں کے وجود سے، اللہ کی صفات سے جگہیں بھی متبرک اور معزز ہو جاتی ہیں، افراد بھی مبارک ہو جاتے ہیں اور معزز ہو جاتے ہیں. تو جب وادی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان کی داہنی جانب ایک مبارک مقام میں ایک درخت ہے، اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں، تجلیات ہیں، انوارات ہیں. ابھی اسی حیرت میں تھے کہ اسی درخت میں سے آواز آئی، یعنی یا موسیٰ، ہے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں جو اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. یہاں آپ کو نبوت عطا فرمائی جا رہی ہے، یہاں آپ نبی مبعوث ہو رہے ہیں، اور یہاں سے حکم ہو رہا ہے کہ اب فرعون کے پاس جاؤ. قرآن کریم یہاں پھر ذکر کو نہیں چھیڑتا کہ ان کی اہلیہ کہاں گئی، غلام کہاں گیا، بچے کہاں، اس سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قرآن کریم اپنی بات کرتا ہے کہ وہاں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، وہی الہی آئی کہ اے موسیٰ، حیران کیوں کھڑے ہو، میں ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار. علماء تفسیر یہاں بحث کرتے ہیں کہ اس درخت میں کیا تجلیات ذاتی تھیں یا صفاتی تھیں. یہ تجلیات ربوبیت سے تعلق رکھتی تھیں، جیسا آگے فرمایا گیا کہ میں ہوں اللہ، تمام جہانوں کا رب. رب صفت ہے اللہ کی، اللہ کریم کی ربوبیت صفت ہے. تو تجلیات صفاتی تھیں، تجلیات ذاتی تو موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئے طور پر اور شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو فرمایا رب اللہ مجھے اپنی ذات دکھا دے، ارنی انظر الیک، مجھے دکھا دے، میں آپ کا دیدار کرنا. فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں ان آنکھوں سے آپ نہیں برداشت کرتا. اور ہوا دیکھو، پہاڑ پر میں ذرا سی تجلی کرتا ہوں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ نے وہ تجلی برداشت کر لیا آپ بھی دیکھ لیں گے. فلما تجلّا ربہ للجبل جعلہ دکا، کوئی سوئی کے اس نوک کی برابر بہت معمولی سی تجلی ذاتی اللہ نے پہاڑ کی طرف بھیجی، پاش پاش ہو گیا، ایٹمی دھماکہ ہو گیا، پہاڑ کے پرخ سے اڑ گئے. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، حالانکہ اللہ کے وہ رسول تھے جنہیں شرف ام کلامی حاصل تھا. تو تجلیات ذاتی یہاں ہوتی تو کون برداشت کرتا، لہذا تجلیات صفاتی تھیں، جیسا اللہ کریم نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین. تجلیات صفاتی تھیں، ربوبیت کا مظہر تھیں. پھر ارشاد ہوا نل کے اساک، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے ڈال دیجئے. فلما راہا تہتز کانہا جانم واللہ مدبرا، جب ارشاد ہوا کہ موسیٰ جی آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ ڈال دیں، انہوں نے ڈال دی تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اتنی بلا کہ آدمی کا تو ایک لقمہ بنائے. تو جب انہوں نے دیکھا، اسے حرکت کرتے دیکھا اور وہ اژدہا بن گیا، چل رہا ہے، پھنکار رہا ہے، ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، واللہ مدبرا ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے کو بھاگے اور پیچھے دیکھا بھی نہیں کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے یا وہیں ہے. کیونکہ انسانی خصوصیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہوتی ہیں. ایک موذی جانور کو دیکھا, آپ کو اس سے خطرہ پیدا ہوا, اس سے دور جانے کے لیے پیچھے بھاگے تو آواز آئی یا موسیٰ, اللہ کریم نے پکارا موسیٰ رک جاؤ, اقبل, پیچھے نہیں بھاگو, آگے بڑھو, واپس آ جاؤ, آگے بڑھو اور اسے پکڑ لو. ولا تخف انک من الامنین, آپ نہ ڈریں اس لیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے امن دے دیا. انبیاء اور رسل مامون ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے امن دیے جاتے ہیں, اور ان کی طرف جو پتھر پھینکتے ہیں وہ اس بالآخر اس کے اپنے سر میں لگتا ہے, اس کی جو جزا سزا ہے اسے خود بھگتنی پڑتی ہے. تو آپ امن دیے گئے ہیں, لہذا آپ ڈریے نہیں, واپس آئیے, اسے پکڑ لیجئے, پھر لاٹھی بن جائے گی. اس لوگ جگہ کافی جیبک, اپنا ہاتھ اپنے دامن میں اپنی بغل میں ڈالیے. تخرج بیضاء من غیر سوء, آپ دیکھیں گے کہ وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور کوئی داغ دھبا اس میں نہیں ہوگا. چاند میں پھر داغ ہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ بھی نہیں ہوگا, روشن ہو جائے گا. وضم ملے کا جنا کم راہ بفضان کا برہانان میں ربک, فرمایا اور معجزات کے ساتھ یہ دو عظیم معجزے ہیں, لاٹھی کا اجدہا بن جانا اور ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہو جانا. اور اب آپ کا کام یہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس دلائل ہیں, معجزات ہوتے ہیں نبوت کو حق ثابت کرنے کے لیے. یہ جو روزمرہ کے شعبدے مداری دکھاتے ہیں یہ کرامت یا معجزہ نہیں ہوتا. نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے. نبی کا خلوص سے اتباع کرنے والے اور نبی سے برکات رکھنے والے, سینے روشن رکھنے والے لوگ انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. ان سے کوئی عقل کو عاجز کرنے والی بات صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. معجزہ بھی کام اللہ کا ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. کرامت بھی کام اللہ کا ہوتا ہے, ولی کے ہاتھ پہ نبی کی اتباع کے توفیل صادر ہوتی ہے. معجزے کا حاصل بھی یہ ہوتا ہے کہ نبی کی صداقت کا گواہ بن جائے. کرامت کا حاصل بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے برحق ہونے اور نبی کے سچا ہونے کی گواہ بنے, وہ کرامت ہوتی ہے. شعبدہ بازی کرامت نہیں ہوتی. اگر کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو گدھ بھی اڑتے پھرتے ہیں, کوے بھی اڑتے پھرتے ہیں, بندے نے اڑ لیا تو کیا ہو گیا. اب تو عام بات ہوگی پانچ پانچ سو سواریاں لے کر جال اڑتے پھرتے. پانی پہ چلنا شروع کر دے تو سارا دن مینڈک بھی پانی پہ تیر رہے ہوتے ہیں. کوئی کمال ہی یہ ہے کہ کتنا حق ادا کرتا ہے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت. تو فرمایا یہ دو معجزات ہیں آپ کے پاس. اب آپ کو بطور نبی فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے. الا فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے اہل دربار کے پاس تشریف لے جائیں. انہم کانوا قوما فاسقین, بہت بدکار لوگ ہیں, بہت برے لوگ ہیں, بہت بدکار ہیں, فاسق ہیں, نافرمان ہے. آپ ان کی طرف تشریف لے جائیں. آپ دیکھ لیں کہ فرعون ایک بہت بڑی عالمی طاقت تھا, چھوٹی موٹی طاقت نہیں تھا, سپر پاور کہہ رہے ہیں اپنے عہد کی. اور اتنی گرفت تھی اس کی مخلوق پر کہ کہتا تھا میں تمہارا معبود ہوں, میں تمہارا خالق مالک ہوں, مجھے سجدے کرو, اور اولاد کو سجدے کرواتا تھا. کہتا تھا میرے علاوہ کون ہے معبود, میرے جیسا کون ہے, مجھے سجدے کرو. سخت گیر اتنا تھا کہ مجرموں کو تانبے کی گائے بنوا رکھی تھی, اندر سے پیٹ خالی تھا, اس میں بندے کو گھسیڑ دیا, نیچے آگ جلوا دی, دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دیں, لٹکتا رہا, سولی بنا کر اس پر میخیں گاڑ دیں اور لٹکتا لٹکتا مر گیا, تڑپتا تڑپتا مرتا رہا. بہت ظالم, بہت جابر, بہت سخت. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، اللہ کریم حکم دے رہے ہیں جاؤ فرعون اس کے سرداروں کے پاس. یہ کیا قوت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کو ایسے لوگوں کے پاس لے جاتی ہے. روئے زمین پر کفر و شرک کا اندھیرا ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا مبوس ہوتے ہیں، ساری دنیا کو للکارتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ اتنی جرات کہاں سے آ جاتی؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. دنیا کی کتنی طاقتیں ہوں، کتنی قوتیں ہوں، کتنے وسائل و اسباب ہوں، اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. تو نبی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور نبی کو اللہ کے ساتھ ہونے پہ اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اسی پہ قائم رہتا ہے، بھٹکتا نہیں، ہٹتا نہیں اپنے راستے سے. بڑے سے بڑی مشکلیں آئیں، بڑے سے بڑے حکمران مقابل آئیں، فوجیں لشکر آئیں، اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ. ہم کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی شعبدباز جادوگر ہو تو وہ بھی ہم سے سجدے کرا لیتا ہے، کوئی حکمران اور حکومت کا کارندہ ہو تو وہ بھی پاؤں پکڑوا لیتا ہے، ہم سے پیسے بھی لے لیتا ہے. تو ہم کیوں در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے وہ کیفیت حاصل نہیں کی، یقین کی، جو اللہ کو ساتھ، اللہ کے ساتھ ہونے کی ہو. ہم نے چند الفاظ یاد کر لیے اور سمجھا یہی کافی ہے، ان پر نہ ہم عمل کر سکے نہ ان کی کیفیات وصول کر سکے. تو معیت باری کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور جو لوگ اس کے باوجود بندوں کے محتاج بنے پھرتے ہوتے ہیں، حقیقت میں انہیں کوئی چیز حاصل ہوئی نہیں ہوتی. شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست. کہ شیخ صاحب کو یعنی بڑا وہم ہو گیا پیر صاحب کو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور ان کے پاس سوائے اس وہم کے اور کچھ بھی نہیں. اگر میت باری کا کوئی شمع بھی نصیب ہو جائے، بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور خالق کا غلام بنا دیتا ہے. تو فرمایا اب جائیے فرعون اور اس کے امراء کے پاس، وہ لوگ بہت نافرمان ہیں. اللہ کریم نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔